بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما نبينا وحبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين درود بيجي محمد وعلى قال حسين بن علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام اني لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح في امتي جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر وأريد أن أسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب درود بيجا محمد وعلى محمد
صلى الله عليه محمد وعلى محمد
فرمان گرامی سید الشہداء میرا خروج کسی فساد کسی ظلم و کسی مقام کسی جاہ طلبی و اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے انما خرج تو بلکہ میں خروج کر رہا ہوں میں نکل رہا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
اللہ اور کیا کام انجام دوں اریدو میں چاہتا ہوں ان آمر بالمعروف میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کو انجام دوں و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دوں اور کیا چاہتا ہوں و اريد ان اسیر بسیرت جدی میں چاہتا ہوں اپنے نانا کی سیرت پر چلوں و سیرت ابی علی ابن ابی طالب اور اپنے بابا کی سیرت پر چلوں یہ چار نکاتی فارمولا سید الشہداء کے قیام کا مقصد و ہدف کا یہ خلاصہ سید الشہداء نے اپنے قیام کے دوران 61 ہجری و 60 ہجری میں اہل مدینہ و اہل مکہ اہل بصرہ اہل یمن اہل شام و اہل کوفہ کے سامنے رکھ دیا سید الشہداء کی یہ نہضت سید الشہداء کی یہ تحریک سید الشہداء کا یہ قیام دراصل عاشور کے دن ختم نہیں ہوتا آج فرش عزا پر 11 محرم الحرام کو آنے والے یہ عزادار پیغام دے رہے ہیں کہ عاشور پر کاروان سید الشہداء کے ایک حصے کا کام ختم ہوتا ہے تو دوسرے حصے کا شروع ہوتا ہے۔ کار حسینی، اگر عاشور کے دن اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے لہو لہان ہیں تو کار زینبی انجام دینے والے شام غریباں کے بعد اسی طرح نصرت حسین کے لیے میدان میں حاضر ہیں۔ پس کبھی بھی پیغام علوی تنہا نہیں ہوتا، کبھی بھی پیغام نبوی تنہا نہیں ہوتا، اپنے وارث رکھتا ہے غدیر بھی، بعثت بھی، عاشورہ بھی۔ وارثان نبوت غدیر کے دن، وارثان رسالت و نبوت غدیر کے دن امامت کے تسلسل کا پیغام سن کر رسول کی رسالت بچاتے ہیں، اور وارثان حسین ابن علی عاشور میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، اگر زندہ رہ جائیں تو حسین کے وارث بن جاتے ہیں۔ اگر زندہ رہ جائیں تو کار زینبی انجام دیتے ہیں، وارثان کربلا بن جاتے ہیں۔ بس آج عزاداران سید الشہداء کا یہ مجموعہ آج کار زینبی کو نبھانے کے لیے اور کار زینبی کو سمجھنے کے لیے، معرفت عاشورہ کو سمجھنے کے لیے فرش اعضا پر موجود ہیں۔ بس 11 محرم الحرام، جہاں یوم زینب کے نام سے، سلام اللہ علیہا کے نام سے منایا جاتا ہے، درود بھیج محمد و آل محمد، وہاں یہ بتا رہا ہے کہ تحریک حسینی جاری ہے، قیام حسینی جاری ہے، علی کا یہ لشکر ہر زمان اور ہر مکان میں یہ شعار بلند کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، ہر زمین عاشورا، ہر مکان عاشورا و ہر زمین کربلا ہے، ہر زمانہ عاشورا کا زمانہ ہے، یوم عاشور ہے اور ہر مکان مکان کربلا ہے، یعنی ہر زمانے میں حسین کا پیغام ہوگا اور ہر مکان میں حسین کا پیغام ہوگا۔ پس ہر زمانے میں حسین کا وارث ہوگا، ہر مکان میں حسین کا وارث ہوگا، اور عزاداری اسی وراثت کو لینے کا نام ہے۔ بس عزاداران نے سید الشہداء کی اہمیت، عزاداری کی اہمیت و فضیلت ایک بانی عزا کو وارث حسین بناتی ہے، ایک شریک مجلس کو وارث حسین بناتی ہے، ایک سلام پڑھنے والے کو وارث حسین بناتی ہے، ایک علمدار عباس کو وارث عباس بناتی ہے۔ پس فرش عزا مکتب حسینی میں، مکتب حسینی کی آغوش میں پلنے کا اہتمام ہے۔ سلامت رہیں وہ ہاتھ جو آج ہر زمانے میں اور ہر مکان میں غازی ابو الفضل العباس سے علمدار کا علم اٹھاتے ہیں، درود بھیجو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلامت رہے وہ ہاتھ جو آج غم حسین میں سینوں پر لگ رہے ہیں، اور وہ مکمل عزاداری ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض ہوتی ہے کہ وہ بہترین سینہ زنی وہ ہے کہ جو عزادار، جو سینہ زن ایک ہاتھ اپنے سینے پر غم حسین میں مارتا ہے تو دوسرا ہاتھ نفرت یزید میں زمانے کے یزید پہ منہ پر تماچا بن کے جاتا ہے۔ یہ مکمل سینہ زنی، یہ مکمل علمداری کہ جب غازی عباس کا علم اٹھاتا ہے تو اس کے خطے میں یزیدیت کا علم سرنگون ہو جاتا ہے۔ بس عباس کے علم کو احترام، یزیدوں کے علم بھی اٹھے ہوئے ہوں اور اس میں ایک عباس کا علم بھی اٹھا ہوا ہو، یہ مکمل احترام نہیں ملتا۔ عباس نے اپنے زمانے میں یزیدی علم کو سرنگون کر کے لشکر حسینی کا علم اٹھایا تھا، تو وارث عباس کی علمداری بھی مکمل ہوتی ہے اس وقت جب یہ علمدار ہر زمانے میں ہر مکان میں وارث عباس بن جائے، وارث علمداری عباس بن جائے جو اپنے زمانے کے یزیدوں کے علم کو سرنگون کر دے۔ یہ علمداری عباس ابو الفضل العباس نے سکھائی۔ بس عزاداری جہاں ایک عزادار کو با فضیلت بناتی ہے، با شرف بناتی ہے، با عزت بناتی ہے، با کرامت بناتی ہے، اس قدر فضیلتیں اس عزادار کے اندر آ جاتی ہے۔ ہم نے قوم مقدسہ کے اندر یہ منظر دیکھا کہ فقہا مراجعین یوم عاشور جب قوم مقدسہ میں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم سے جمکران بارگاہ امام زمانہ میں علیہ الصلوۃ والسلام درود بھیجا محمد و آل محمد، کہ عاشور و اربعین پر یہ معمول ہے کہ حرم سے حرم تک جلوس نکلتا ہے، تو مراجع و فقہا کہتے ہیں ان عزاداران سید الشہداء نے جو بی بی کے حرم سے سفر شروع کیا گئے اور جمکران تک پیدل مارچ کیا گئے، ان کے قدموں کے نیچے اٹھی ہوئی اور اڑتی ہوئی خاک لا کے ہمیں دے دیجیے۔ عزاداران سید الشہداء کے قدموں میں آنے والی خاک کا اس قدر احترام اور فضیلت بڑھ جاتی ہے، وہیں اس عزادار کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اب یہ عزادار جہاں اس قدر بافضیلت ہے، وہاں یہی عزادار مسئول بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، متعاہد بھی ہے، ایک عہد رکھتا ہے، ایک وعدہ رکھتا ہے، جیسے حسین نے کربلا کی زمین پر اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ نبھایا۔ ہر دور کے کوفے میں، ہر دور کی کربلا میں، ہر دور کے عاشورہ میں عزادار کو حسین کے نانا سے وہی وعدہ نبھانا۔ پس جہاں حسین وارث موسیٰ بن جاتا ہے، جہاں حسین وارث عیسیٰ بن جاتا ہے، جہاں حسین وارث ابراہیم بن جاتا ہے، جہاں حسین وارث محمد بن جاتا ہے، جہاں حسین وارث علی بن جاتا ہے، جہاں حسین وارث فاطمہ بن جاتا ہے، جہاں حسین وارث مصطفیٰ بن جاتا ہے، تمام انبیاء کا یہ وارث عزادار کو کہہ رہا ہے جب تو مجھ پر سلام بھیجتا ہے، السلام علیکہ یا وارثا عیسیٰ نبی اللہ، جب تو مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اے عزادار تو وارث حسین ہے، میں انبیاء کا وارث ہوں، تو میرا وارث ہے، تو میرا وارث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا میں نے یہ قیام کر کے، کربلا کے اندر یہ قیام ختم نہیں کیا۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سید الشہداء بھی عزادار ہیں اور سید الشہداء کے بارے میں ہم بھی عزادار ہیں۔ اس خمسہ مجالس سے عزا کا جو موضوع بندہ حقیر نے اس فرش عزا کے لیے، اس مجلس عزا کے لیے، ان پانچ روزہ مجالس کے لیے جو موضوع رکھا، حسینی طرز زندگی، حسینی طرز زندگی، وہ کون سی طرز زندگی ہے جو حسین کی طرح مرنا بھی سکھاتی ہے اور حسین کی طرح جینا بھی سکھاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین نے مرنا بعد میں سکھایا گیا، جینا پہلے سکھایا گیا، ایک ایسا جینا جو حسین کی طرح مرنے تک لے جائے۔ وہ کون سی زندگی ہے جس کا اختتام شہادت حسین ہے؟ وہ کون سی زندگی ہے جو اس دنیا سے جاتے جاتے یزیدیت کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے، نظام یزیدیت کو نابود کرتے؟ حسین جب جیتا تھا تب بھی یزیدیت کا جینا دوبر تھا، حسین جب اس دنیا سے گیا تب بھی یزیدیت کا جینا دوبر کر دیا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ خدا سلامت رکھے، جزاک اللہ۔ بس ایسا طرز زندگی حسین نے سکھایا ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارا ایک شعار ہے جو کہ 100% درست ہے کہ جینا علی کی صورت، مرنا حسین بن کر. جبکہ اگر حسین کی زندگی میں دیکھو تو حسین نے جینا بھی سکھایا ہے اور حسین نے مرنا بھی سکھایا ہے, اور یہ جینا اور مرنا دونوں حسین نے علی سے سیکھا ہے. کیونکہ علی اپنے وصیت نامے میں بھی حسین کو کہہ کے گئے تھے کہ اے حسنین, اے میرے بچوں, کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. حسین جب تک زندہ رہا ظالم کا دشمن بن کے زندہ رہا, اور حسین نے جس بات پر جان دے دی وہ اپنے زمانے کے ظالم کا مقابلہ کرتے ہوئے تھا. بس حسین نے جی کر بھی جینا سکھایا اور حسین نے مر کر بھی جینا سکھایا. کیونکہ حسین کے مرنے سے حسین مرا نہیں, حسین اور زندہ تر ہو گیا. حسین نے اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی زندگی کو خیر آباد نہیں کہا, ایک اور اعلیٰ زندگی کی طرف چلا گیا. تو اپنے عزادار کو بھی کہہ رہا ہے کہ اے میرے عزادار, اگر تو اپنے زمانے کے اندر اپنے وقت کے یزید حاکم غیر قرآنی کے خلاف اگر قیام کرے, اگر خروج کرے, میرے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے چلے, تو تو اس دنیا سے, اس زندگی سے ہاتھ نہیں دھوئے گا, ایک اور درجے کی زندگی میں چلا جائے گا جہاں خدا خود کہہ رہا ہے ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, کہ آجا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے. اس حالت کو حیات طیبہ کہتے ہیں. قرآن نے اس زندگی کو ایسی حیات کہا ہے کہ قرآن نے کہا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے یہ مرنے والے تمہاری نگاہ میں شاید اس دنیا سے مر چکے ہیں لیکن یہ زندہ ہے, تم شعور نہیں رکھتے. یہ زندہ ہیں, تم شعور نہیں رکھتے. یہ حیات دنیاوی سے حیات طیبہ تک کا سفر حسین نے کیا اور اپنے عزادار کو بھی یہی پیغام دیا. کہاں یہ پیغام دیا؟ حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, وحل من معین یعیننا. اے میرے ناصر, اے میرے عزادار, اے میرے نوحہ خوان, اے میرے خطیب, اے میرا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے, تجھے بھی یہی کام کرنا ہے. حیات دنیاوی سے حیات طیبہ تک کا سفر حسین نے ایسا طے کیا کہ سید الشہداء کا مقام بارگاہ الہی سے بہتر خود خداوند متعال کو نظر نہ آیا. حسین آ جا, اپنا امتحان حسین نے ایسے دیا. بس عزاداری سید الشہداء, فرش عزا پر آنا عزاداران سید الشہداء, ذمہ داریاں ڈالتا ہے شان و منزلت و مقام کے مطابق ذمہ داریاں. اب دیکھیں سید الشہداء کا قیام 27 رجب سے شروع ہوا, اپنے زمانے کے ظالم, فاسد, شراب خوار, اپنے زمانے کے اس فاسد حاکم کی بیعت سے انکار سے قیام سید الشہداء شروع ہوا. 28 رجب کو مکہ ترک کیا, 3 شعبان کو مکہ معظمہ پہنچے, اور تقریباً اس سے بعد سے لے کر 8 ذی الحج تک, 8 ذی الحج کی صبح تک, 7 ذی الحج کو ارادہ کیا مکہ کو ترک کرنے کا, صبح 8 ذی الحج کو مکہ ترک کر دیا. یہ 4 مہینے, اس کے بعد پھر کوفہ کی جانب روانہ ہوئے اور پھر نامعلوم مقام کی طرف رخ موڑا, کربلا و نینوا پہنچے. 2 محرم کو کربلا پہنچے, اس کے بعد 7 محرم کو پانی بند ہوا, 10 محرم کو بارگاہ الہی کے اندر اپنے قیام کو لے کر گئے. یہ تقریباً 4 ساڑھے 4 مہینے کا عرصہ جو سید الشہداء نے گزارا بھرپور تھا معرفت قیام. کیوں یہ قیام کر رہا ہوں, میرا خروج یوں ہے, انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. سید الشہداء کہہ رہے ہیں میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں. میں آپ سے پوچھوں گا, سید الشہداء کا قیام یزید کے خلاف ہے, اصلاح امت کی کر رہے ہیں؟ آیا کبھی ہم نے سوچا, آیا کبھی یہ سوال اٹھا کہ فساد و ظلم و شراب خواری و شراب پینا، حلال خدا کو حرام قرار دینا و حرام خدا کو حلال قرار دینا، تمام فساد کا محور یزید ہے۔ سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ اصلاح میں امتی کر رہا ہوں۔ یہ ایک راز سید الشہداء نے بتایا، یہ پوری قیامت تک کی بشریت کو بتا رکھے ہیں کہ کس امت میں شراب خوار حکومت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اصل میں پیغام دے رکھے ہیں یہ کون سی امت و کس طرح کی عوام میں ایک ظالم و فاسد مسند اقتدار تک پہنچ جاتے ہیں۔ میرے سامنے پاکستانی مجمع بیٹھا ہوا ہے، میرے سامنے وہ عزادار بیٹھے ہوئے ہیں جن کو معلوم ہے کہ ان کے ملک میں بھی کیا آج تک آپ کی حکومت و حاکمیت تک کوئی شراب خوار نہیں پہنچا؟ کیا آج بھی حکومت کے اہلکاروں کے کمروں سے شراب کی بوتلیں نہیں نکل رہی؟ کیا آپ نے بھی یہ خبریں نہیں سنی؟ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ شراب خوار حکومت تک کیسے پہنچتے ہیں، اور حسین شراب خوار حاکم کے خلاف قیام کے لیے کس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں؟ اب یہاں سے اندازہ ہوا کہ فرش ازق کیوں بچھائی گئی ہے، تاکہ حسین 61 ہجری کی کربلا میں جس امت کی اصلاح کر رکھے ہیں، 1440 تک بھی اور قیامت تک ہر ہجری میں امت کی اصلاح کا سامان فراہم کر رکھے ہیں۔ درود جو محمد و آل محمد۔ اس لیے سید الشہداء قیام کر رکھے ہیں۔ سید الشہداء کے لیے سوال بہت تعجب ہے کہ کسی خطے میں عزادار رہ رہے ہوں اور عزاداروں کے معاشرے میں شراب خوار مسند اقتدار پر پہنچ جائے۔ یہاں پہ سید الشہداء کے لیے تعجب آور ہے، جب یہ مسند اقتدار پر پہنچنے کے مراحل طے کر رہا تھا تو یہ عزادار کہاں تھے؟ کسی بھی خطے میں، پوری دنیا میں، جب کوئی ظالم و فاسد حکومت و حاکمیت تک پہنچ رہا تھا یہ عزادار کہاں تھے؟ یہ عزادار وہیں تھے جہاں پر کوفے کے عزادار موجود تھے۔ جب یزید حاکمیت کے مراحل طے کر رہا تھا تو کوفے کے عزادار کہاں تھے؟ یمن کے عزادار کہاں تھے؟ بصرہ کے عزادار کہاں تھے؟ مدینہ کے عزادار کہاں تھے؟ مکہ کے عزادار کہاں تھے؟ شام کے عزادار کہاں تھے؟ کبھی حسین کے اوپر مکہ میں گریا کر کے اپنے گھروں پہ واپس چلے جاتے تھے، کبھی حسین پر مدینے کے بارڈر پہ گریا کر کے مدینے میں واپس چلے جاتے تھے، کبھی حسین پر خط میں گریا لکھ کر بصرے میں اپنی جگہ بیٹھ جاتے تھے، اور کبھی شام میں حسین کو خبریں پہنچاتے تھے کہ آپ یزید کے خلاف قیام کر رہے ہیں، ہم شام میں آپ پر گریا کر رہے ہیں۔ عزادار تھے، ہمدرد تھے، دل دکھتا تھا حسین کے اوپر۔ سید الشہداء کے بھائی محمد حنفیہ، امیر المومنین کے فرزند، ان کا ماجرا معلوم ہے آپ کو۔ مکے میں بھی سید الشہداء کو روکا، آپ یہ قیام یزید کے خلاف ترک کر دیں۔ کہا کیوں بھیا، کیوں بھیا؟ یزید ظالم ہے، یزید فاسد ہے، یزید شراب خوار ہے، حلال خدا کو حرام قرار دیتا ہے، حرام خدا کو حلال قرار دیتا ہے، اور مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ سارے پیغام سید الشہداء 61 ہجری کی امت کے بہانے سے 1440 ہجری کے عزادار کو پہنچا رکھے گئے۔ مجھ جیسے کا ووٹ اس جیسے کے لیے نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج ظالم حاکم پاکستان کی مسند حکومت پر آیا اس کی الیکشن کیمپین میں عزاداروں کے ووٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا پاکستان کا شیعہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آج تک پاکستان کے اندر کوئی ظالم حاکم مسند اقتدار پر میرے ووٹوں کے بغیر پہنچ گیا ہو، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو؟ یہ سید الشہداء کیا درد یزیدیت کے درد سے زیادہ ہے۔ سید الشہداء پر تیز ترین خنجر شمر سے نہیں چلتا، جب بھی کسی زمانے میں بھی عزادار کی تائید، عزادار کا ووٹ، عزادار کی حمایت کسی زمانے کی بھی ظالم کے لیے بنتی ہے. سب سے تیز خنجر یہی عزادار سید الشہداء کی گردن پر چلاتا ہے. اس قدر درد سید الشہداء کو شمر کے خنجر سے نہیں ہوا جو کسی بھی زمانے کے کسی بھی کوفہ کے عزادار کی یزید کے مقابل میں خاموشی سے چلتا ہے. اس لیے کہا سید الشہداء نے، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. ہو ہی نہیں سکتا کہ میری نانا کی امت یا 61 ہجری میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرے اور یزید مسند اقتدار پر پہنچ جائے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میری نانا کی امت 1440 ہجری میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہو اور تب بھی یزید ان کے اوپر مسند اقتدار پر پہنچ جائے، یا یزید صفت کوئی حاکم پہنچ جائے. حسین یہ پیغام ہر زمانے کے عزادار کو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو نے جو اپنے زمانے میں اکبر کا کردار ادا کرنا تھا وہ ادا کیا یا نہیں کیا؟ تو نے جو اپنے بچوں کو درس قاسمی سکھانا تھا وہ سکھایا یا نہیں سکھایا؟ تیرے زمانے کے بوڑھے کس یزید کے سامنے حبیب ابن مظاہر بنے؟ تمہاری مائیں بہنوں نے یزیدیت کے مقابل میں ام فروہ کا کردار ادا کیا نہیں کیا؟ تمہاری کتنی بہنیں زینبی کردار ادا کرتے ہوئے یزیدوں کو نابود کر رہی ہیں؟ پس سید الشہداء کا درد یہ غم ہے. ہمارا درد سید الشہداء کے بارے میں یہ ہے کہ سکینہ کے جو تماچے لگے، ہمارا غم یہ ہے کہ سید الشہداء کی خانوادہ عترت کے اوپر جو مظالم ہوئے، سید الشہداء کو جو قتل کیا گیا، ہم اس غم میں زیادہ غمگین ہیں جبکہ سید الشہداء کا درد، سید الشہداء کا غم کربلا سے پہلے یزیدی حکومت کے مسند اقتدار پر آنے کا ہے. میں آپ سے سوال کروں گا، کتنا گریا، کتنا پرسا، کتنا ماتم میں نے اپنے زمانے میں ظالم حکومت کو مسند اقتدار پر پہنچتے ہوئے کیا کہ عزادار بھی زندہ ہے اور یزید بھی حاکم حکومت کر رہا ہے، عزادار بھی زندہ ہے اور ایک شراب خوار حکومت کر رہا ہے، عزادار بھی زندہ ہے، علمدار بھی زندہ ہے اور ایک ظالم حکومت کر رہا ہے. آج تک اس پر میں نے کتنا گریہ کیا. سید الشہداء اس لیے یہ قیام کیا. پس سید الشہداء کے مقابل میں دو طبقے تھے، ایک سید الشہداء کا اپنا ایک طبقہ تھا، انصار کربلا، انصار حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام، درود بھیجو بلند آواز سے محمد علیہ وسلم. حسینی طرز زندگی جس معاشرے میں بھی نہ ہو، جس معاشرے میں بھی نہ ہو، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ طبقے کیسے خاموشی کے ساتھ مسلسل صبح سے شام اور شام سے صبح کر رہے ہوں گے. لیکن اگر حسینی طرز زندگی نہیں ہوگی تو عزاداری حسین کی ہوگی اور حکومت یزید کی ہوگی، سایہ یزیدیت میں تذکرہ حسینیت ہوگا. بس حسین کے لیے یہی قیامت کا مقام ہے کہ سایہ یزیدیت میں تذکرہ حسینیت ہوتا رہے لیکن حسین کا تذکرہ کرنے والے سایہ یزیدیت کو نہ مٹا سکیں. یہ حسین کا درد، یہ حسین کا غم. بس حسین کا غم یزیدی حاکم اور حکومت کے بارے میں ہے، اور میرا غم حسین کے اوپر ہونے والے مظالم کے بارے میں ہے. اسی لیے آج تک پاکستان میں ہونے والی 60 سال 70 سال کی عزاداری، آپ خود بتائیں. یہ سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے عزادار نے کہاں تک کا سفر طے کیا ہے اور ابھی کتنا سفر طے کرنا باقی ہے. یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ 2 جمع 2 کی طرح یہ دلیل میں نے ہر جگہ پیش کی ہے، آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتا چلوں گا. پاکستان میں جتنے بھی لوگ حکومتی منصب پر فائز ہیں، حکومت کے کسی بھی درجے کے اوپر فائز ہیں، آیا حکومتی اہلکار یا پارلیمنٹ میں موجود ہوتے ہیں یا سینٹ میں موجود ہوتے ہیں یا بلدیاتی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں؟ اس میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، بہت عدالت سے بھی کام کرتے ہیں، ان کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے، اپنی ذمہ داریاں بھی منصفانہ طریقے سے انجام دے رکھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر فاسد، ظالم، شراب خور، جن کو پاکستان کی عدالتوں نے مجرم قرار دے دیا، لیکن میں آپ سے ایک چیز عرض کرتا چلوں گا، حسین کی عدالت میں فقط یہ حاکم مجرم نہیں ہے جسے آج 30 سال بعد جرم کرنے کے بعد پاکستان کی عدالت مجرم قرار دے رکھی ہے، حسین کی عدالت میں اس مجرم کی تائید اور حمایت کرنے والا وہ عزادار بھی مجرم ہے کہ جس کے ووٹوں سے 30 سال تک یہ حکومت کرتا رہا۔ یہ عدالت فقط اس مجرم کو سزا سنا سکتی ہے، لیکن حسین کی عدالت میں وہ خاموش بھی اس مجرم کے جرم میں برابر کا شریک ہو، جو چاہے حسین پر گریہ کر کے اس مجرم کا ساتھ دیتا رہا، چاہے بغیر گریہ کرے اس مجرم کا ساتھ دیتا رہا۔ کیوں؟ لعن اللہ امتن قتلت کا و لعن اللہ امتن ظلمت کا، اس پر بھی لعنت جس نے قتل کیا، اس پر بھی لعنت جس نے ظلم کیا، یعنی مجرم پر بھی لعنت، اور جس نے اس مجرم کا تماشا دیکھا، لعن اللہ امتن سمعت بذلک، جس نے یہ جرم سنا، فرضیت بھی اور راضی ہو گیا، کوئی مبارزہ کوئی مزاحمت نہ اپنے قول سے نہ اپنے عمل سے ان مجرموں کے سامنے نہیں دکھائی۔ حسین فرماتے ہیں کہ خدا کے اوپر یہ حق حاصل ہے کہ خدا، یہ سید الشہداء کا جملہ ہے، کہ خدا حشر کے دن اس خاموش، چاہے وہ عزادار ہو یا غیر عزادار ہو، اگر یزیدیت کے سامنے خاموش رکھا ہے، خدا کے اوپر یہ حق حاصل ہے کہ خدا اس خاموش کو اس ظالم و فاسد کے ساتھ حشر کے دن معشور کرے۔ یہ سید الشہداء کا جملہ ہے کہ خدا کے اوپر یہ حق حاصل ہے۔ وہ آپ کے سامنے مثال پیش کی تھی 3 سال پہلے بھی، اسی ممبر پر یہ مثال پیش کی تھی 3 سال پہلے، کہ ظلم کی چکی میں جو کچھ بھی پستا ہے، اس میں چاہے چکی کے نیچے کا حصہ جو ساکت خاموش ہوتا ہے، یا چکی کے اوپر کا حصہ جو حرکت کرتا ہے، یہ دونوں ساکت اور حرکت کرنے والا حصہ، یعنی چکی کے اوپر کی یزیدیت اور نیچے کا خاموش عوام، چاہے آنسو بہا کے خاموش ہوں یا بغیر آنسو بہائے خاموش ہوں، دونوں صورتوں میں چکی کے درمیان امت پس جاتی ہے۔ کوفے کے اندر ظلم کی چکی میں حسینیت کے خانوادہ اس ظلم کی چکی کے اندر پس گیا۔ پس ظلم میں برابر کا شریک ہے سید الشہداء کی عدالت کے اندر، وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے جس نے اس مجرم کو مسند اقتدار پر پہنچایا۔ یا آج کے مجرموں، مجرم آج کے فاسد، آج کے ظالم، آج کے شراب خور، جس کی حمایت سے بھی حاکم بنے ہیں، حسین کی عدالت میں وہ اتنے ہی مجرم ہیں۔ درود جو محمد و آل محمد۔ بس حسین کا راستہ خطروں کا راستہ ہے، حسین کا راستہ شمشیروں کا راستہ ہے، حسین کا راستہ تلواروں کا راستہ ہے۔ سید الشہداء نے یہ فرمایا تھا نا کہ اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے 2 راہے پر لا کر کھڑا کیا ہے، ان ندائی و ابن ندائی قد رکزینی بین اسنتین بین سلت و ذلہ، مجھے 2 راہے پر لا کے کھڑا کیا ہے، ایک طرف سلت ہے، سلت یعنی تلواریں، نیام سے باہر تلواریں، شمشیریں، نیزے، ایک طرف یہ تلواریں ہیں، دوسری طرف یزیدیت ہے، ایک طرف یہ تلواریں ہیں، یزیدیت یہ تلواریں لے کے کھڑی ہے، اور دوسری طرف ذلت ہے، یعنی ذلت کیا ہے، اپنے زمانے کے ظالم و فاسد و شراب خوار و زانی حاکم کے سامنے خاموش ہو جاؤں، اس میں ذلت ہے۔ مجھے اس یزید نے 2 راہے پہ لا کر کھڑا کیا ہے، ان ندائی و ابن ندائی قد رکزینی بین اسنتین بین سلت و ذلہ و حیحات من الذلہ و حیحات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، یہ یزیدیت کے مقابل میں خاموشی ذلت ہے اور ذلت ہم سے دور ہے، یہ مجرموں کے سامنے خاموشی ذلت ہے اور ذلت ہم سے دور ہے، یہ مجرموں کی اور ظالموں کی حمایت ذلت ہے اور ذلت مجھ سے دور ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میرا ووٹ اس جیسے کے لیے نہیں ہے، میری حمایت اس جیسے کے لیے نہیں ہے، میری تائید اس جیسے کے لیے نہیں ہے۔ کیوں کہا؟ تاکہ رہتی دنیا تک کے عزادار کو بتا دے کہ تو وارث حسین ہے، جیسے میں وارث ابراہیم ہوں، جیسے میں وارث علی ہوں، جیسے میں وارث حسن ہوں، جیسے میں وارث ہوں، نبوت کا، رسالت کا، امامت کا، ویسے کہ اے عزاداران حسین تو حسین کا وارث ہے، جب میری بیعت اس جیسے کے لیے نہیں ہے تو پھر تیری بیعت اس جیسے کے لیے کیسے ہے؟ بس یہ درس سید الشہداء کربلا یہ درس دے رکھی ہے، بس سید الشہداء کہ یہ بھائی حسینی طرز زندگی اور ظاہری طور پہ سید الشہداء کا غم بنانا، سید الشہداء کا پرسہ دینا، سید الشہداء کے لیے آنسو بہانا و سید الشہداء کے لیے سینہ زنی کرنا، سید الشہداء کے لیے خطابت کرنا، یہ وہ کام تھا کہ جو باعث فضیلت ہے، لیکن سید الشہداء کو، سید الشہداء کے سامنے عزاداری مکمل نہیں ہے فقط ان امور کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ کام کوفے کے شیعہ نے بھی، کوفے کے عزاداروں نے بھی سید الشہداء کی شہادت سے پہلے بھی کیا، یہ مثال جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ سید الشہداء کے بھائی ہیں، امیر المومنین کے بیٹے ہیں، محمد حنفیہ ہر مقام پہ سید الشہداء کو روکتے رہے کہ آپ یہ قیام کو ترک کر دیجئے، جب یہ یزید ملعون اس دنیا سے رخصت ہو جائے تب تک کے لیے آپ حجاز اور یمن کے درمیان پہاڑوں کی غاروں میں پناہ لے لیجئے، وہاں پر محفوظ ہو جائیں جب تک یہ یزید زندہ ہے، آپ اپنے قیام کو ترک کر دیجئے۔ سید الشہداء کو یزیدیت کے مقابل میں خاموشی کا درس دے رہے تھے۔ سید الشہداء کو کافی مقام پر انہوں نے یہ بھی کہا، اپنا موقف بھی پیش کر دیا کہ اس وقت خطرہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ بابا کے ساتھ کوفیوں نے کیا کہا ہے، لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ ظلم کا شکار ہو جائیں گے۔ کافی دفعہ روکا، کہا کہ دیکھا بھیا حسن کے ساتھ انہوں نے کیا کہا، کوفیوں نے دغا کیا۔ سید الشہداء اپنا ارادہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ شیعہ ہے، حسین ابن علی ہے، محمد حنفیہ، سید الشہداء نے ان کی بات نہیں مانی۔ مکے کے اندر جب تک سید الشہداء تشریف فرما رہے مکے کے اندر، تقریباً روز سید الشہداء کو روکتے تھے۔ سات ذی الحج کو سید الشہداء نے اپنے قیام کو جاری رکھنے کا جب اعلان کیا اور کہا کہ میں کل روانہ ہو جاؤں گا، آٹھ ذی الحج کی صبح، سات ذی الحج کی رات کو بھی محمد حنفیہ آئے اور آٹھ ذی الحج کی صبح نماز صبح کے بعد جب سید الشہداء نے اپنا لشکر ترتیب دیا، مدینہ سے چلا ہوا یہ لشکر مکہ پہنچا تھا اور اب مکہ سے کوفے کا روانگی تھی، کسی نے محمد حنفیہ کو جا کے خبر کر دی۔ سید الشہداء نے محمد حنفیہ کو ایک رات قبل کہا تھا کہ میں آپ کی ان باتوں کے اوپر سوچوں گا، پھر آپ کو صبح بتاؤں گا۔ جب دیکھا سید الشہداء سفر کی روانگی، کہا بھیا آپ نے تو کہا تھا میں نظر ثانی کروں گا، میں یزیدیت کے قیام کو جاری رکھنے کے بارے میں نظر ثانی کروں گا، تو آپ تو جا رکھے گئے۔ کہا اے محمد حنفیہ، اے میرے بھائی، شب جب میں مکے میں، جو شب میں نے گزاری آٹھ ذی الحج کی شب، رات کو مجھے نانا کی زیارت ہوئی اور نانا نے کہا اخرج یا حسین، اے حسین خروج کیجئے، اے حسین آپ جائیے، اے حسین آپ اپنے قیام کو جاری رکھیے۔ محمد حنفیہ نے جب یہ بات بھی سن لی تب بھی نہیں کہا کہ میں آپ کے قیام میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں، کہا نانا نے آپ کو کہا ہے کہ آپ جائیے، آیا بیویوں کو بھی کہا ہے کہ بیویوں کو بھی ساتھ لے کر جائیے؟ سید الشہداء نے کہا ہاں بیویوں کو بھی کہا ہے، اور کیا کہا ہے؟ یہ سید الشہداء کے الفاظ ہیں، نانا نے کہا ہے حسین مکہ کو ترک کر اور اپنے قیام کو جاری رکھ کہ خدا تجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے تجھے تیری شہادت چاہتا ہے، اے حسین نکلیے اپنے قیام کو جاری رکھیے۔ اس سے کم کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ یہ شیعہ کے حسین کے تاریخ میں آیا، راوی نے لکھا محمد حنفیہ اس ناقے کی لگام تھامے ہوئے کھڑے تھے جو سید الشہداء جس کے اوپر چل کے اپنے قیام کو مکہ سے روانہ کر رہے تھے قافلے کو کوفہ کی جانب، محمد حنفیہ جب یہ بات سنی کہ نانا کی نے بھی یہ بات کہی ہے، نانا نے بھی کہا ہے کہ آپ اپنے قیام کو جاری رکھیں، تب بھی سید الشہداء کے قیام میں شامل نہیں ہوئے۔ یہ شیعہ ہے سید الشہداء ہے، یہ عزاداران سید الشہداء میں سے ہیں، ان کو غم ہے سید الشہداء کا، اس لیے روک رہے ہیں۔ راوی نے لکھا محمد حنفیہ نے وہاں پر گریہ کیا، سید الشہداء کو پرسہ دیا، थोड़ा सा पीछे हटे, लगाम छोड़ी और कहा आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। बस सैयद शोहदा पे रोना बहुत आसान है। अगर सैयद शोहदा पे रोना ही बाफजीलत थी तो सैयद शोहदा के कत्ल से पहले भी रोने वाले जिन पर आयमन ने लानत की कि तुमने सैयद शोहदा पे पुरसा दिया, तुमने सैयद शोहदा के बारे में गिरिया किया लेकिन तुम हुसैन के कयाम में शामिल नहीं हुए, तुमने किसी यजीद को नहीं छेड़ा और कयाम के बाद भी कूफियों ने गिरिया किया, जिस पर जैनब उलिया ने क्या कहा था, आज यौम जैनब है ना, जैनब उलिया ने उन कूफियों को क्या कहा था, तुम हम पे रहम खा रहे हो, हम तुम पे रहम खा रहे हैं। जब सैयद जब जनाब जैनब गुजर रही थी उन्होंने कुछ खजूरें देखकर अपनी कूफे के वो लोग जो सैयद शोहदा के कयाम में शामिल नहीं हुए, फकत पुरसा देने को अपनी जिम्मेदारी समझते थे, फकत आज़ादारी करने को अपनी जिम्मेदारी समझते थे, किसी दौर की यजीदियत को भी हुसैन के नाम पर छेड़ने के लिए तैयार नहीं थे। भूल गया वो बात जो आपसे कर रहा था, अभी याद आई कि आपके सामने एक छोटी सी दलील ये रखना चाहता था पूरी दुनिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, कि अब पाकिस्तान में हाकिमियत के ऊपर फासिद व जालिम व शराबखोर हाकिम पाकिस्तान में ज़्यादा हैं या आज़ादार ज़्यादा हैं। शायद 500 से हज़ार भी तादाद नहीं होगी पाकिस्तान में किसी भी दर्जे के ऊपर मौजूद, रियासत के ऊपर मौजूद उस हाकिम की जो जालिम भी है, जानी भी है, शराबखोर भी है, वो हर वो चीज़ जो यजीद में थी वो आज इस हाकिम में मौजूद है। ऐसे हाकिम ज़्यादा हैं या आज़ादार ज़्यादा हैं? हतमन आज़ादार ज़्यादा हैं। 5% भी ये हाकिम मौजूद नहीं है 100% आज़ादारों के मुकाबले में, लेकिन क्यों आज, क्या आज रूए ज़मीन पर या पाकिस्तान में ये आज़ादार अपनी हकीकी जिम्मेदारी अदा कर रहा होता और हकीकत में वारिस हुसैन होता, एक आज़ादार भी एक जालिम हाकिम का मुकाबला करने के लिए तैयार होता तो कभी भी ये मुमकिन नहीं था कि आज़ादार भी जिंदा हो और जालिम हाकिम भी जिंदा हो, क्योंकि जालिम हाकिम कम है आज़ादार ज़्यादा हैं। तो ये कैसे हुआ कि आज़ादार भी जिंदा हैं और जालिम हाकिम भी महफूज गए और आज हुसैन की मजलिस किसी यजीद की इजाज़त से ये आज़ादार बना भी लेता है, आज हुसैन की कितने जुलूसों के परमिट यजीदी हाकिमों के मोहर और इमजा से की इजाज़त से होते हैं, जिसको हुसैन हत्ता हुकूमत की इजाज़त नहीं दे रखा, आज ये आज़ादार कैसे राज़ी हो गया हुसैन की मजलिस की इजाज़त इससे लेने के लिए जिसको हुसैन हुकूमत का जवाब नहीं दे रहा, तुम मजलिस हुसैन का जवाब इससे मांग रहे हो? ये हालत आज़ादार उस आज़ादार की होती है जो हुसैन के गम में गम मनाता है, हुसैन की खुशी में खुशी बनाता है, लेकिन ना इसकी खुशी का रुख ज़माने की यजीदियत के मुकाबले में गए और ना इसके गम का रुख ज़माने के किसी जालिम को छेड़ती है। बस ये वो आधी आज़ादारी है जो हुसैन के दर पर तो ले आई है लेकिन अभी हुसैन के लश्कर में अपनी जिम्मेदारियां को अदा करने से थोड़े से फासले पर गए, लेकिन अगर हुसैन को किसी से उम्मीद गए तो रूए ज़मीन पर इसी गिरिया करने वाले आज़ादार से उम्मीद है, इसी मातम करने वाले आज़ादार से उम्मीद है, इसी अलम उठाने वाले आज़ादार से उम्मीद है, इसी सीना जनी करने वाले आज़ादार से उम्मीद है, इसी फर्श अज़ा पर आने वाले आज़ादार से उम्मीद है। चूँकि ये हुसैन का प्याम सुनने के लिए तो आमादा हो गया, चूँकि कूफा में एक अक्सर तादाद उनकी थी जिन्होंने हुसैन का पैगाम सुना ही नहीं। बस ये आज़ादार जिसने अभी तक ये सफ़र तय किया है कि ये हुसैन को पुरसा दे रखा है, हुसैन को आंसू दे रखा है, हुसैन के गम में दुश्मन के आंसू नहीं निकाल रहा, हुसैन के गम में अपना खून बहा रहा है लेकिन हुसैन के गम में दुश्मन को लहूलुहान नहीं करता, अकबर की तरह, अकबर की तरह। ये हुसैन का हकीकी आज़ादार है, हबीब इब्ने मज़ाहिर की तरह हुसैन के गम में आंसू भी बहाए और दुश्मन के भी आंसू निकाले, मुकम्मल आज़ादारी। मुस्लिम की तरह हुसैन के गम में गिरिया भी किया और हुसैन के गम में दुश्मनों के घरों को भी सोगवार कर दिया। ज़ुहैर बिन कैन की तरह, वहाब कल्बी की तरह, ये वो हुसैन के आज़ादार थे जिनका दिल हुसैन के साथ भी था और मकसद हुसैन के साथ भी था। इस दर्जे से आज़ादारी को दर्जे उला اس مقصد حسینی تک پہنچانا فرش اعضا خطیب اعضا کی ذمہ داری ہے. درود بھیجو محمد و آل محمد. بس انشاءاللہ ہماری گفتگو طرز حسینی طرز زندگی ہوگا. آیا ہماری زندگی میں وہ کون سے عناصر ہیں کہ جن شعبوں کے اندر اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر کام کیا, توجہ کی, تو آج لشکر حسینی پر وارث حبیب ابن مظاہر بنا سکتی ہے, وارث اکبر بنا سکتی ہے. وہ کون سی زندگی ہے؟ انشاءاللہ وہ پہلو آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے. یوم زینب, سید الشہداء سے بارہا یہ سوال ہوتا تھا اس لشکر میں بیبیوں کو کیوں لے کر جا رکھے ہیں؟ یزیدیت کے مقابلے میں مردوں کی تعداد جو کل کربلا کے شہداء کی تعداد 72 بتائی جاتی ہے کہ مقاتل کے اندر 150 تک بھی تعداد آئی ہے, لیکن معروف 72 ہے. ایک بیشتر حصہ بیبیوں و خانواد اہل بیت سے پر تھا, جس کا فلسفہ, جس کی حقیقت یہ بتائی جاتی ہے کہ سید الشہداء کے بعد تحریک حسینی کو تحریک زینبی آگے لے کے جا سکتی ہے, تاکہ کوئی قیام کربلا کی غلط تفسیر نہ کر دے, تاکہ کوئی سید الشہداء کی محنتوں کو کربلا میں ضائع نہ کر دے. اس لیے زینب علیا کا خاص اہتمام کیا اپنے کاروان میں, جہاں عباس کاروان کے علمدار ہیں, تو شب عاشور و عصر عاشور و شام غریباں زینب وارث عباس ہیں. ایسے مقام ایسے مرحلے آئے جن مرحلوں کے اندر زینب نے وہ کردار ادا کیا کہ دربار میں لوگوں نے یہ سوال کیا, یہ علی کہاں سے آ گئے, یہ لہجہ علی میں خطابت کون کر رہا ہے. زینب نے بڑے مشکل مصائب دیکھے, زینب نے بہت مشکل گھڑیاں دیکھی. ایسی گھڑیاں عزادارن زینب کہ جن گھڑیوں میں شہید ہونا آسان تھا, زندہ رہنا مشکل تھا. ایسا مرحلہ جس مرحلے میں شہید ہونا آسان تھا, زندہ رہنا مشکل تھا, وہ مرحلہ زینب نے ادا کیا. کاروان حسینی کی شہادتیں, ایک ایک ناصر حسین کے جنازوں کو زینب نے دیکھا. علی اصغر کے جسم نازنین کے اوپر لگے ہوئے تیروں کو زینب نے دیکھا. اکبر کے کلیجے میں پیوست تیروں کو زینب نے دیکھا. قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے بدن کو زینب نے دیکھا. عصر عاشور جب تمام شہادتیں ہو چکی, حسین ابن علی کے جسد کے اوپر جب زینب آئی ہے اور جب یہ جملے ادا کیے ہیں, اللہم تقبل ھذا القربان, تو وہ کٹی ہوئی رگوں کا منظر زینب نے دیکھا. اعنت الاخی, کہ تم میرے بھائی ہو؟ ارے بھیا, انت الاخی, اے حسین, ارے تو میرا بھائی ہے؟ ارے یہ وہی جنازہ ہے جو میرے بھیا کا ہے. حسین کا عجیب منظر تھا, ایسے لاشوں کو پامال کیا گیا تھا کہ روایت میں مقتل کی کتابوں میں آتا ہے کہ عصر عاشور جب شہادتیں ہو گئی, تمام لاشوں کو ترتیب وار کربلا کی زمین پر بچھا دیا گیا, مشرق میں بھی گھوڑوں کا اہتمام کیا، مغرب میں بھی گھوڑوں کا اہتمام کیا، مشرق کے گھوڑے مغرب کی جانب روانہ ہوئے، مغرب کے گھوڑے مشرق کی جانب روانہ ہوئے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشوں کو پامال کیا گیا، اور راوی نے لکھا حسین کے لاشے کو علیحدہ کر کے 10 گھوڑوں کو معمور کیا گیا کہ حسین کے لاشے کو علیحدہ سے پامال کیا جائے۔ مشرق سے گھوڑے مغرب کی جانب دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق کی جانب دوڑے، اور اس ملعون نے جس نے یہ اہتمام کیا تھا کہا عمر سعد، عمر سعد میں اس پامالی لاش کی قیمت لوں گا، اگر تجھے لاشوں کی پامالی کی شدت کو جاننا ہے تو میرے گھوڑے پر لگی ہوئی ان سموں کی نالوں کے اوپر دیکھ لے، حسین کے جسم کی گوشت کی بوٹیاں میرے گھوڑوں کی سموں سے بھری ہوئی ہے۔ ارے زینب کے لیے یہ منظر دیکھنا بڑا عجیب تھا، کہا میرے نانا نے کہا تھا، میرے بابا نے کہا تھا کہ حسین کا جب آخری وقت آئے حسین کو ہماری طرف سے بوسہ دینا، ارے اب حسین کا لاشا گئے، ارے حسین کا پامال لاشا، زینب کہاں بوسہ دے، ارے ایسی جگہ بوسہ دیا جہاں نانا نبی نے بوسہ نہ دیا، جہاں بابا علی نے بوسہ نہ دیا، جہاں بھائی حسن نے بوسہ نہ دیا، ارے حسین کی کٹی ہوئی رگوں پر اپنے لب لگا کر کہا اے بھیا حسین یہ نانا نبی کا بوسہ گئے، یہ بابا علی کا بوسہ گئے، یہ بھیا حسن کا بوسہ گئے، اللہم تقبل ھذا القربان انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہے عزاداری سید الشہداء کے طفیل تمام شرکاء مجلس بانیان مجلس کی جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں دنیا میں، دنیا بھر میں کہیں بھی عزاداران سید الشہداء موجود ہیں، تمام عزاداریوں کو، ماتمداریوں کو، علمداریوں کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں دشمنوں کا اپنے ظلم و ستم سمیت نیست و نابود فرما۔ تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ آج جو سانحہ صبح سرزمین انقلاب اسلامی میں پیش آیا، انقلاب اسلامی کو و اہل انقلاب اسلامی کو عزاداراں نے سید الشہداء کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور عزاداری میں شر پھیلانے والے دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں تمام مراجعین اکرام، تمام علماء زاکرین و بالخصوص رہبر معظم انقلاب اسلامی کو طول عمر عنایت فرما۔